تو پارک میں تیسری قسم جانے والی مخلوق یہ اللہ والے علماء کی، اور اس سے مقصد بھی ان کا صحت ہی بنانا ہے، لیکن وہ صحت بنانے کا جو مقصد کیا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری میں خرچ کیا جائے، یہ ان کا مقصد ہے. تو گویا کہ تین قسم کی مخلوق ہے، تو مقصد تینوں کے الگ الگ ہوئے نا. ایک وہ ہے کہ سب حسینوں کو دیکھیں، اور دوسرا ہے کہ چلو ہم اسمارٹ تو بن جائیں گے. کوئی حسینوں کا تو شوق کہتے ہیں نہیں، لیکن چلو پتا چلے جی ہم بھی بہت ہینڈسم ہیں، اسمارٹ ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ والے جو عبادت کی نیت سے جا رہے ہیں. لہذا حدیث شریف میں آتے ہیں کہ نعمتانی مغبوز فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں سے اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، ایک صحت، صحت اور دوسری فراغت. یعنی بعض مرتبہ صحت تو اچھی ہوتی ہے لیکن فراغت نہیں ہوتی. فراغت سے مراد ہے کہ کمانے میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا، صحت اچھی ہے. اچھا ایک ایسے بعض لوگ ایسے جن کے پاس فراغت تو ہوتی ہے کہ مال کمانے کی فکر نہیں ہے لیکن صحت اچھی نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی دین کا کام، کوئی کام کرنا چاہے وہ کر نہیں سکتے. اور بعض لوگ ایسے جن کی نہ صحت اچھی ہوتی ہے نہ ان کے پاس فراغت ہوتی ہے، کیونکہ کمانے میں اتنا مصروف ہے، اتنا ان کا شیڈول ٹائٹ ہے، نہ کمایا تو ان کا گزارا نہیں چلتا، لیکن صحت بھی نہیں ہوتی. تو لیکن اگر کسی کو صحت بھی ملے اور فراغت بھی ملے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور وہ نعمت اس اعتبار سے کیونکہ دنیا کا جو ہمارا مقصد ہے، ہم یہاں کے نیشنل نہیں نا، جیسے آپ حضرات سب ہیں یہاں پہ، آپ لوگ دبئی کے نیشنل نہیں ہیں. ایک 60 ایئرز میں آپ کو جانا پڑے گا، کتنا یہاں سیٹ اپ بنا لیں، کتنا کچھ کر لیں، لیکن یہاں سے جانا پڑے گا. صحیح ہے نا؟ کیوں؟ کیوں یہاں کی ایک ایج لمٹ رکھی گئی 60 ایئرز ہے، یہاں جانا پڑے گا. لہذا اب جو جس کو یہ معلوم ہے کہ میں یہاں کا نیشنل نہیں ہوں، ایک دن مجھ کو یہاں سے جانا ہے، تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے وطن کے اندر وہاں تعمیر کروں اور وطن میں رہنے کا اپنے انتظام کروں. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے اس دنیا کے ہم نیشنل نہیں ہیں، یہاں سے ایک دن ہم کو ضرور جانا ہے. اور اتنی عجیب بات ہے کہ یہاں کا تو ویزا معلوم ہے کہ کب ایکسپائر ہو رہا ہے، یا اب یہ بھی معلوم ہے کہ جی ہم اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کا ویزا ایکسٹینڈیبل نہیں ہے، اور اس کی ایکسپائری بھی نہیں معلوم کہ ہم یہاں سے کب جائیں گے. اور یہاں تو بکنگ کروانی پڑتی ہے کہ جی فلائٹ فلاں دن دے دو، اور وہاں کی بکنگ خود ہو کے آتی ہے، وہ بلکہ وہ لے کر ساتھ جاتے ہیں، اسلام علیہ السلام ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ میرے مرشد نے کہ دنیا میں آنے والے بھی تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو ہے کہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں آیا کہ جی دیکھے یہاں کی رنگینیوں سے فائدہ اٹھائے، انجوائے کرے، وہاں چلے جائے، وہاں گھومنے چلے جائے، یہ کھا لیا حسینوں سے، یا جو ہے وہ نائٹ کلب چلے جائے، یا مجرا دیکھنے کے لیے چلے جائے، یا ڈانس پارٹی میں چلا جائے، یہی زندگی کا اپنا مقصد بنایا. اور کھانا پینا وہاں کے پتہ چلا کہ جی وہاں کا کھانا اچھا ہوتا ہے، B&B کا کھانا اچھا ہوتا ہے، چلو بھائی وہاں کی نہاری کھانے چلے جائیں، یا ہوم ڈلیوری ان سے کروا رہے ہیں. تو یہ کھانے کا یہ مقصد بنایا ہے زندگی کا، یہ دنیا میں آنے والی ایک قسم ہے. اور دوسری قسم وہ ہے کہ یہ یعنی یہ عیاشی، جیسے انگریز جو ہے نا 5 دن کماتا ہے سب اس لیے کہ 6ٹے دن عیاشی کر سکے، اس کا یہی ہوتا ہے، 5 دن کمانے کا مقصد ہوتا ہے کہ 6ٹے دن وہ عیاشی کر سکے. تو لہٰذا یہ وہ جانور ہے کہ جن کو غلاظت اور گندگی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اور دوسری وہ قسم ہے کہ جس کو ہم ایسے مسلمان کہیں کہ وہ مسلمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، کہ جو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف کمانا اور کھانا اور پینا بنایا ہے. گویا کہ میرے مرشد اس کو یوں فرماتے ہیں، اپنے کو امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین بنایا ہے، کہ اوپر سے کھایا نیچے سے نکالا، اوپر سے امپورٹ کیا اور نیچے سے ایکسپورٹ کر دیا، امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین بنایا. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں اپنی کہ جی مال لے لو، یہ فلاں موبائل لیٹسٹ والا موبائل آیا وہ موبائل لے لو، گاڑی چینج کر لو، فلاں گاڑی لے لو، فلاں لباس پہن لو، فلاں گھڑی لے لو، فلاں چشمہ لے لو، اور اپنے شوز فلاں جگہ سے لے لو، تو سارا یہ اسی میں ان کی زندگی گزرتی ہے. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. اور تیسری قسم کے لوگ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ اس دنیا سے جو حقیقی طور پہ فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور فائدہ اٹھانا ہے کہ جو کہ دنیا کا مقصد ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کر لیں. وہ ان وسائل کو، یہ ریسورسز آف لائف ہے، یہ سب کھانا پینا لباس یہ ریسورسز ہیں، اس کو استعمال تو کیا جائے گا. معرومی رحمتہ اللہ علیہ اس کی ایک عجیب مثال دیتے ہیں، فرماتے کہ دیکھو پانی اور کشتی دونوں کو لازم و ملزوم ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن کیسے کہ پانی کشتی کے نیچے ہونا چاہیے، کشتی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. دادا فرماتے ہیں کہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو پانی کی اور کشتی کی مثال ہماری اور ہمارے دل کی ہے، اور پانی کی مثال یہ دنیا کی ہے. اب اس دنیا کے لیے ہمارے لیے یہ دنیا ضروری ہے، لیکن کیسے؟ ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، لیکن دل میں نہ ہو. کیونکہ اگر یہ دنیا دل میں آ گئی نا، یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی. باقی ہاتھ میں ہو، استعمال کرے. جیسے مال ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس مال کو کام میں لگایا تو آخرت کے کام میں لگایا تو وہ ہمارا وہاں ٹرانسفر ہو گیا. اور اگر اسی مال کو نائٹ کلبس اور دوسری جگہ انجوائمنٹ اور ان چیزوں کے لیے لگایا تو وہ ہمارے لیے وبال بنے گا. تو لہٰذا اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ پانی کشتی ضروری ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے دنیا چھوڑو، تو ان سے یاد رکھیے گا ان کا مقصد دنیا چھوڑنے سے یہ ہے کہ دل میں مت داخل کرو. ورنہ یہ مقصد نہیں کہ دنیا چھوڑ دو. کہ جی کہتے ہیں کہ مولوی دنیا چھوڑ دو، تو یاد رکھیے گا مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے کہ ہر وہ چیز جو تم کو آخرت سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے. اور باقی وہ چیز جو آخرت کی ترقی کا ذریعہ بن جائے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے. لہذا اس لیے دنیا کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. لہذا اس طرح ہماری حلال نعمت بھی ہو سکتی ہے. حلال نعمت بھی اگر ہمیں اللہ سے غافل کر دے تو وہ دنیا ہے. اور جس چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق حاصل کر لیں وہ دنیا نہیں ہے. اس لیے اگر علماء اور ان علماء کے خادموں کے بیان میں یہ بات آئے کہ دنیا کو چھوڑو، تو یاد رکھیے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو، مطلب یہ کہ اس کو دل میں داخل کرو، یہ ان کی مراد ہے. لہٰذا بعض لوگ یہ بات سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں صاحب لو جی دنیا میں چھوڑ دے تو کھائے پیے نہیں اور یہ کیا یہ بھی نہ کریں، تو ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آگے نا؟ یہ ایک اہم مضمون تھا جو سمجھانا تھا کہ لہٰذا مقصد کیا ہے کہ بس دل میں نہ ہو. میرے مرشد اس کو یوں فرماتے ہیں، کار ہو کاروبار ہو لیکن دل میں یار ہو. کار ہو اور کاروبار ہو لیکن دل میں یار ہو، یعنی اللہ دل میں ہو. تو دنیا کے جو وہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو دیکھتے ہیں. لہٰذا دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اس طریقے سے اللہ والوں کی صحبت سے سیکھتے ہیں کہ اسی طریقے کو، اسی دنیا کو ہم آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنا دیں. اور یہ آخر، یہ ہے اصل مقصد ہے. اور یہ ہے وہ لوگ جو کامیاب ہو کر آخرت کو جائیں گے. لہذا دنیا میں آنے والی تیسری قسم اللہ والوں کی ہے. اور میرے مرشد نے ایک مثال سمجھائی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء اور انبیاء علیہم السلام کہ ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے. تو میرے شیخ نے اس کو ایک عجیب مثال سمجھایا. فرمایا کہ دریا میں ایک مچھلی تھی، روہو مچھلی. تو وہ روہو مچھلی نے ایک جگہ اس کو مچھلی نظر آئی، تو دوسری جو مچھلی تھی وہ ذرا ملا قسم کی مچھلی تھی. تو اس مولانا مچھلی نے اس کو کہا کہ دیکھو اس مچھلی کو تم مت کھانا. اس نے کیوں نہ کھانا؟ یہ تو ایک تو تم مولوی ہر بات سے منع کر دیتے، بس یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اس نے کہا بھائی دیکھو میں تم کو اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اس یہ مچھلی کے پیچھے کانٹا ہے، یہ کانٹا سے جو ہے وہ تمہیں پکڑے گا اور اس کے بعد تمہیں ذبح کر کے تمہاری بوٹی بنائے گا، تمہارا تکہ بنائے گا. 200 آدمی تمہیں اپنے 400 ہاتھوں سے کھائیں گے اور 2000 انگلیوں سے اور 6000 دانتوں سے تمہیں کھائیں گے. تو اس نے کہا یا مولانا کیا باتیں کرتے ہو تم بھی، کہ کہاں ہے ادھر 200 آدمی اور کہاں ہے 400 ہاتھ اور کہاں ہے 2000 انگلیاں اور کہاں ہے 6400 دانت. تو آپ بتائیے اب وہ مچھلی کو پکڑ کر ہی کرے گا نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی ابھی تو یہ صرف تمہیں مچھلی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کانٹا تم نہیں دیکھ رہے، لیکن تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے. تو یہی شان انبیاء علیہ السلام کے کہ وہ جو آخرت کی خبر دیتے ہیں کہ دیکھو ہماری یہ لائف ہے، یہ اس لائف کے بعد ایک حقیقی لائف شروع ہونے والی ہے، یہ تو ایک عارضی ہے لیکن اس کے بعد والی زندگی. لیکن چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی تو ہمیں عجیب لگتا ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام چونکہ وہ آخرت کو دیکھنے والے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اس زندگی کے بارے میں خبر دیتے ہیں. لہذا اسی طرح سے اللہ والے اور ان کے غلام علماء وہ یہی انبیاء علیہ السلام کی ان باتوں کو بتاتے ہیں. وہ در حقیقت یہ نہیں، اس کے انجام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کوئی لڑکی ہے، اب وہ 16 سال کی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن ایک دن وہ 60 برس کی ہو جائے گی، جس کو دیکھ کر فوراً بال بھی درست ہو جاتے ہیں اور جس کو دیکھ کر فوراً آنکھوں پہ چشمہ بھی وہ بھی سیٹنگ کر لیتے ہیں، پسینہ بھی پہنچ لیتے ہیں، فوراً کنگھی نکال کر ہیئر اسٹائل کو جو ہے وہ صحیح کر لیتے ہیں، گلا بھی کھنکھار لیتے ہیں اور اس کو مسکرا کر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ ہی بیٹھ جائے وہ. لیکن وہی لڑکی جب 60 برس کی ہو جائے گی، اب اگر وہ لفٹ بھی مانگے تو گفٹ تو دور کی چیز ہے، لفٹ بھی نہیں دے گا. صحیح ہے نا؟ تو اب اللہ والے اگر یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو آج اس کے تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو اور ابھی اس کے تم 16 سال کی اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن جب یہی بڈھی ہو جائے گی، اب جیسے ہے اب دبئی کا ایک ماحول ہے کہ بالکل ننگا لباس ہے، اب مان لو اسی لباس میں 60 برس کی بڑھیا آ جائے کہ بنیان میں اور چڈی میں اور اس کی کھال میں جھریاں بھی ہیں اور وہ بنیان بھی پہنی ہوئی اور چڈی بھی پہنی ہے، اب دیکھنے کو دل چاہے گا؟ اب ایسے کو تو دیکھنے کو سب تیار بیٹھے ہوئے کہ یار دیکھو یار ہاؤ کیوٹی شی از، کیوٹی بھی ہے، ہاٹی بھی ہے، سویٹی بھی ہے اور پریٹی بھی ہے. لیکن یہ اللہ والے یہی سمجھاتے کہ دیکھو ابھی تم اس کے ظاہر کو تو دیکھ کر پاگل بن رہے ہو اور اس کو دیکھ رہے ہو، پہلی بات تو یہ کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو تمہیں ملنے والی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے نا. اور اگر مان لو مل بھی جائے کہتے مولانا صاحب ہم تو بہت اسمارٹ ہیں، ہم تو جس کو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے اسمارٹ تو ہیں، لیکن بات یہ کہ وہ لذت اور مزہ کتنی دیر کا ہے، وہ لذت اور وہ مزہ کتنی دیر کا ہے، کیا کرے گا؟ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا. اچھا پھر ان لذت اور مزہ لینے والوں سے پوچھا جائے کہ اچھا ایک بات بتاؤ، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم عائش کرتے ہیں، اور عائش کا نام رکھا ڈیزرٹ چلے گئے، سی سائڈ پہ چلے گئے، اور کہیں کھانے کے لیے آؤٹنگ پہ چلے گئے، یا لانگ ڈرائیو پر چلے گئے، تو عائش کسی قسم کی چیز ہے نا، تو ان سے پوچھا جائے کہ چلو تم نے یہ کام کیا، اس کے کام کرنے کے بعد اپنے دل کی کیفیت بتاؤ کہ دل کی کیفیت کیا ہے، تو کہتے یہی ہے آخر میں نکلتا یہی ہے اس کا کنکلوژن کہ دل میں سکون اور چین نہیں ہے. لہذا عائش کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں سکون اور چین ملے، یہ عائش کی حقیقت ہے. لہذا ایک گئے سے گیا مسلمان کو آپ دیکھیں، رمضان شریف کا جب زمانہ آتا ہے تو ہر ایک گئے سے گیا مسلمان جو سارا سال نماز نہ پڑھتا ہو لیکن رمضان شریف کی ایک برکت ہے نا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ مسلمان سے بھی پوچھو تو کہ رمضان شریف تمہارا کیسا گزرا، کہتے یار رمضان شریف کی کیا بات ہے، کیسی لذت ہوتی ہے، ایک مزہ ہے. تو پتا چلا عیش کا حاصل اور عیش کا کنکلوژن یہ ہے کہ اس سے قلب کو سکون، اطمینان اور لذت ملے. لذا جو لذت رمضان شریف میں نماز پڑھنے سے، تراوی پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، یا غیر رمضان میں نماز پڑھ کر ایک جو دل کو سکون ملتا ہے، یہ سکون کسی اور چیز میں ملتا ہے؟ ایسی لذت کسی اور چیز میں ملتی ہے؟ تو پتا یہ چلا عائش کا حاصل یہ ہے کہ دل کو سکون ملے. لہذا یہ جو ہم کام کرتے ہیں اس کام میں سکون کے بجائے دل میں اور پریشانی بڑھتی ہے، سکون نہیں ملتا. بس اللہ والے یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک نقد مزہ تو ہے. ایک صاحب نے میرے مرشد سے کہا کہ آپ علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حسینوں کو نہ دیکھو، داڑھی رکھو، شلوار ٹخنے سے اوپر کرو، نماز پڑھو، یہ کام کرو. تو ٹھیک ہے یہ کام تو ہم کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کام کر کے تو ہمیں جنت ادھار میں ملے گی، اور یہ سارے مزے جو ہے نقد ہیں. اچھا تو یہ سارے جو مزے ہیں یہ تو نقد ہے، اور وہ جو جنت ہے وہ تو ادھار ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ہاں واقعی وہ کیا ہو گیا تو میرے مرشد نے فرمایا کہ بے شک جنت تو ادھار ہے لیکن خالق جنت ادھار نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے اپنے دل پر یہ تکلیف اٹھاتا ہے گناہ سے بچنے کی، اور نیک کام کرنے میں مخلوق کے اعتراضات کو جو برداشت کرتا ہے، اس سے دل ٹوٹتا ہے. اور حدیث شریف میں وعدہ ہے انا عند المنکسرت قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. تو جنت تو ادھار ہے لیکن خالق جنت ادھار نہیں ہے. لہذا اس کو، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایسی لذت اور ایسا مزہ عطا فرماتے ہیں، میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ لذت اور مزہ بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہے، اور یہ لذت اور مزہ بال و دولت کے اندر بھی نہیں ہے، اور یہ لذت اور یہ مزہ اس گلیمر لائف کے اندر بھی نہیں ہے. حسینوں کو دیکھنا یا فلمی دنیا، اس میں بھی وہ لذت اور وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کے اندر لذت رکھی. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے. مخلوق اور خالق برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ، لہذا گناہ کو چھوڑنے میں اور فرما برداری کے اندر جنت تو ادھار ہے لیکن خالق جنت یعنی اللہ تعالیٰ ادھار نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی ایک بات بتائی تھی نا فواد بھائی کی، اس بات پر نے کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ، علامہ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے اور اپنے اولیاء کے قلوب پر، اپنے اولیاء کے قلوب پر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نظر رحمت فرماتے ہیں. اس وقت ان کے دلوں میں جو جو لوگ ہوتے ہیں وہ نظر رحمت ان پر بھی پڑتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایوب علیہ السلام ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، تو وہ بیماری میں مبتلا ہوئے کہ کیڑے تھے جسم میں، تمہار رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کیڑوں کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ کیڑے جسم سے چل جاتے تھے تو آپ ان کو پکڑ کر جسم میں دوبارہ رکھتے تھے، اور کیڑوں کو حکم تھا کہ دیکھو تمہیں یہ غذا ہے، یہ غذا نہیں، تمہیں رہنے کے لیے تو دیا ہے لیکن تمہاری یہ غذا نہیں ہے، لہٰذا کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ لہٰذا جب اچھے ہو گئے تو کسی نے پوچھا، کہو ایوب، کیونکہ پوچھا کہ حضرت آپ کے اس وقت اچھے ہیں یا جب بیماری تھی تب اچھے تھے؟ فرمایا کہ بھائی صحت تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحت تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن بیماری میں ایک لذت جو تھی وہ اب نہیں ہے۔ پوچھا وہ کیا بات؟ فرمایا کہ وہ بات یہ تھی کہ جب صبح ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے تھے، کہو ایوب کیا حال ہے؟ تو فرمایا اس کی لذت شام تک رہتی تھی، اور شام ہوتی تھی تو دریافت فرماتے تھے، کہو ایوب کیا حال ہے؟ فرمایا اس کی لذت رات تک رہتی تھی۔ تماشائے مقتل کو آئے جو وہ، تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی۔ یعنی جس محبوب کی خاطر، جس محبوب کی خاطر قتل کیے جا رہے ہیں، اگر وہی محبوب تماشا دیکھنے آ جائے تو کیا مزہ ہوگا۔ تو لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اس باوجود اعتراضات اور گناہ کی تکلیف کے باوجود ایک خاص لذت عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ لذت ہے کہ جس کے سامنے بادشاہوں کی بادشاہت ہے جائے، مال و دولت والوں کا مال و دولت ہے جائے، اور حسن کی دنیا اور گلیمر دنیا کے جو لذت اور مزہ وہ بھی ہے جائے۔ یہی تو وہ لذت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بادشاہوں کو خاطر میں لے کر نہیں آتے، مال و دولت والوں کے مال و دولت سے مروب نہیں ہوتے اور حسینوں کے حسن سے مروب نہیں ہوتے۔ پھر ان کو یہ مراقبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ حسین کو دیکھو تو یہ خیال کرو کہ پیشاب کرتی ہے، پخانہ بھی کرتی ہے اور گندی ہوا بھی کھولتی ہے۔ جب تک وہ لذت قلب کو نہیں ملے گی وہ مزہ نہیں آ سکتا۔ اب رہی بات کہ یہ چیز کیسے ملے، تو قاعدہ یہی ہے کہ انسان مٹھائی لینے کے لیے مٹھائی والوں کے پاس جاتا ہے، اگر نہاری کھانی ہے تو بی این بی فون کرنا پڑے گا، شیراز بھائی سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ آج ہماری دعوت ہے شیراز تو کرو، کباب لے کے لیے کباب والے کے پاس جانا پڑے گا۔ بس اللہ کے لیے اللہ والوں سے تعلق کر لیں اور ان کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ جس طرح سے آج کل تو موبائل ٹیکنالوجی آ گئی نا کہ ایک موبائل بلوٹوتھ کے ذریعے ایک موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ دوسرے موبائل میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یہ بلوٹوتھ ٹیکنالوجی ہے، وائرلیس وائی فائی سسٹم ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بلوٹوتھ ٹیکنالوجی تو پہلے سے رکھی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کوئی تار کوئی کنیکشن نہیں تھا، لیکن سب نگاہ پڑی تو جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیکھ لیا، آج ان کے سر پر وہ تاج ہے کہ آج ساری امت مل کر ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ کیا، ان کے قلب سے وہ بلوٹوتھ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق جو ہے ٹرانسفر ہوا، آج امت وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتی، وہ چیز نہیں لے سکتی۔ لہذا اللہ والوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت کا وہ جو درد ہوتا ہے، وہی وہ جو خاص نور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بادشاہوں کو خاطر میں نہ لائے، جس کی وجہ سے وہ حسینوں کو خاطر میں نہیں لگا رہا ہے، وہ جو نور ہے اس کو ٹرانسفر کروا لیں، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ واللہ دنیا کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور وہ تعلق خاص سے وہ چیز ملے گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بس آخر میں وہ دعا بتا رہا تھا نا کہ اکل طعامکم الابرار، کہ نیک لوگ آپ کے یہاں کھانا کھاتے رہیں، اس سے ایک تو فائدہ ہوئے گا کہ چلو دین کی ایک چھوٹی سی بات ہی سیکھ لی، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، ایک ہزار رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس نے جو یہ دعا دی اکل طعامکم الابرار، اس میں رزق میں برکت کی بھی دعا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب یہ کہے گا کہ جی آپ کے یہاں نیک لوگ کھانا کھاتے رہے، تو انسان دعوت اسی وقت کرتا ہے جب اپنی ضرورت سے زائد ہو، جب دعوت اسی وقت کرتا ہے نا جب اپنی ضرورت سے زائد ہو، تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت بھی دیں گے۔ نمبر دو، یہ اکلا لہٰذا اس لیے اکلا تام حکم ابرار نمبر ایک، اور پھر جب ظاہر بات ہے جب اللہ والا آئے گا تو پھر اس جگہ کی برکت کا کیا عالم ہوگا۔ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ہرات کے رہنے والے تھے، جنت المالا میں آرام فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ لو مر ولی من اولیاء اللہ تعالیٰ ببلدتن، اگر کوئی اللہ کا ولی اور دوست کسی علاقے سے گزر جائے، فرماتے ہیں لنانا برکت مروری تلک ہادی البلدہ، اس شہر کے رہنے والے، اس بستی کے رہنے والے اس اللہ والے کی برکت سے محروم نہیں رہتے۔ پھر آگے اور جوش میں آ کر فرماتے ہیں فضلن عند وجودین، جن اللہ والوں کے سب گزرنے کی اتنی برکت ہوتی ہے، چے جائے کہ وہ جہاں رہتے ہوں گے وہاں برکتوں کا کیا نزول ہوتا ہوگا۔ اکل طعامکم ابرار، نیک لوگ آئیں گے تو کیا برکت لے کر آئیں گے۔ اور آگے فرمایا وسلط علیکم ملائکہ، فرشتے دعائے مغفرت کریں، اور وافطر عندکم الصائمون، روزے دار روزہ افطار کریں۔ کیونکہ روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا اگر سب ایک کھجور بھی کھلا دی تو اس کے روزے کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، لیکن اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوئی. اور اگر پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو حدیث شریف میں آتا ہے من اشبع صائماً، کہ اگر کسی نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو اللہ تعالی شربتم من حوضی، میرے حوض سے ایسا اس کو پانی پلائیں گے کہ لا یظما حتی یدخل الجنہ، تو جنت میں داخلے تک اس کی پیاس نہیں بجھے گی. چلو دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے ریکنڈیشن فرما دیجئے. ہماری جانوں کو جذب ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ آپ ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری جان میں برکت فرما، ہمارے دلوں میں برکت فرما، ہمارے مال میں برکت فرما، ہمارے گھروں میں برکت فرما، ہمارے کاروبار میں برکت فرما. یا اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت فرما، ہمارے علم میں برکت فرما. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے دونوں جہان کی عافیت نصیب فرما دیجئے، دونوں جہان کی خوشی عطا فرما، دونوں جہان کی راحت عطا فرما، دونوں جہان کی رحمت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے گھروں میں ہمارے بڑوں میں جو بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو بھی شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنی وہ محبت عطا فرما جو آپ اپنے اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے، اور ہمارے آنے کی جو دنیا کا مقصد ہے اس میں ہم سب کو کامیاب فرما دیجئے. یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتی کا یا ارحم الراحمین. ہماری ضروریات سے اللہ باخبر ہے. یا اللہ ہمارے نیک ارادوں میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے، اور اپنے کرم سے علیم و خبیر. یا اللہ ہماری اور ہمارے تمام دوستوں گھر والوں کی جو بھی ضروریات و حاجات، یا اللہ جو مصیبت ہے یا جو بھی پریشانی ہے اپنے کرم سے اس کو دور فرما دیجئے. جو آپ ہم جاننے والے ہیں اور ہم دعا کے لیے کہنا بھی چاہتے ہیں اپنے بڑوں سے اور اپنے بزرگوں سے، یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما.